فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. شاید کہ آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہیں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے بہت حریص تھے کہ لوگ کسی طرح حق کو قبول کر لیں، لیکن لوگ تھے کہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں تھے. یہاں پر لفظ باخع استعمال کیا گیا ہے، بے خے عین، بخا، غم میں اپنے آپ کو ہلاک کرنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی کیفیت کی ایک بہترین تصویر پیش کی گئی ہے کہ آپ کے دل میں انسانیت کا کتنا دکھ اور درد تھا، آپ انہیں تباہی سے بچانے کے لیے کس قدر بے چین تھے، کتنے سنجیدہ تھے آپ اپنے مشن میں، کتنی حرص تھی آپ کو اس بات کی کہ لوگ ہدایت کو قبول کر لیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید کہ آپ اپنا آپ ہلاک کر ڈالیں. ایسی کیفیت کس کی ہو سکتی ہے؟ صرف ایک سچے انسان کی، حقیقی معنوں میں دوسروں کے خیر خواہ کی، جس کے دل میں دوسروں کا درد چھپا ہوا ہو، وہی دوسروں کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر سکتا ہے. اور دین کی طرف بلانے والے کا جب تک یہ حال نہ ہو دوسروں کی خیرخواہی میں، اس وقت تک وہ اپنا حق ادا نہیں کر سکتا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اور آپ کا غم کیا تھا اور کیوں تھا کہ لوگ اس بات پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور اس بات سے مراد کون سی بات ہے؟ یہاں الحدیث سے مراد قرآن ہے، یا اللہ کی بات ہے، ہدایت کی بات ہے. ہمارے افسوس اور ہمارے غم اور ہمارے دکھ اور ہماری پریشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ عام طور پر ایسا نہیں کہ دنیا میں اور لوگوں کو غم نہیں ہوتا اور صرف اللہ کی طرف بلانے والوں کے اندر ہی کوئی غم ہوتا ہے. غم تو اور لوگوں کے بھی بہت ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ غم کی وجہ سے کلیپس ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، بہت سی نعمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں. آج دنیا میں بہت ساری بیماریاں کس وجہ سے ہیں؟ غم کی وجہ سے. لیکن عموماً لوگوں کے اندر غم کس چیز کا ہے؟ چلیے لوگوں کو مت دیکھیے، اپنا آپ پرکھیے، کوئی غم آپ کے اندر تو نہیں؟ جو بھی غم ہے صرف اپنی ذات یا اپنے متعلقین سے ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے. مثلاً کیا کیا غم ہوتا ہے؟ بچوں کی تعلیم کا غم، بچوں کی شادی کا غم، اپنے دنیا سے جانے کے بعد پیچھے ان کا کیا حال ہوگا اس بات کا غم، مال کے جانے کا غم، جوانی جانے کا غم، لوگوں کی بے رخی کا غم. لیکن وہ بے رخی دین کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے. کبھی روئے ہیں آپ؟ کبھی نہیں روئے. کبھی آپ کے آنسو نکلنے سے سوچا کریں کیوں نکل رہے ہیں، کس چیز کا غم ہے جو آپ کو رلا رہا ہے؟ دنیا کے چھوٹے چھوٹے نقصانات کا غم، آخرت کا غم ہمیں شاید ہی کبھی رلائے. اور لوگوں کے ہدایت پر آنے کا غم کہ یہ آ کیوں نہیں رہے، یہ تو شاید کوئی غموں میں غم ہی نہیں. پھر ہم نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں کتنا بڑا فرق ہے. اب دیکھیے کہ غم ایک ایسی چیز ہے نا کہ جو انسان کے اوپر چھا جاتی ہے اور پھر اس کے صلاحیتوں کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے. غم کا لفظ غمامہ سے ہے نا، غمامہ بادل کو کہتے ہیں. جب بادل ہوتے ہیں تو سورج جیسی طاقتور چیز بھی چھپ جاتی، اوپر سے سورج چھپتا ہے اور نیچے زمین پر اور بہت سی چیزیں چھپ جاتی. دن کی روشنی میں بھی بادلوں کے آنے سے کیا سین ہو جاتا ہے، ہر چیز میں اندھیرا اندھیرا اندھیرا، نہ پتہ چلتا سویر ہے، نہ پتہ چلتا شام ہے، نہ اوقات کا پتہ چلتا ہے، نہ کسی اور چیز کا پتہ چلتا ہے، ہر چیز دھندلی ہو جاتی. تو بالکل اسی طرح جس شخص کے دل پر کسی بھی چیز کا غم ہوتا ہے وہ اس کی باقی زندگی کو دھندلا کر دیتا ہے، نہ اس کا کھانے میں دل لگتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو کسی کی خوشی اچھی لگتی، نہ ہی وہ کسی چیز کو انجوائے کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا دل غمگین ہے، دکھی ہے۔ لیکن ایسی کیفیات ہماری زندگی میں بہت دفعہ ہوتی ہیں ہم پر۔ اگر آپ اپنی پچھلی زندگی کے ایسے تمام واقعات کو سوچیں اور ان کی ایک فہرست بنائیں کہ کن کن مواقع پر غم مجھ پر چھا گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ غم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق تھا اور اتنا شدید تھا کہ آپ کی جان جانے کا خطرہ تھا، یہ غم بعض کا جان لے لیتا ہے، تو وہ غم کچھ اور تھا اور ہمارے غم کچھ اور ہوتے ہیں۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے غم اسی وقت جاتے ہیں جب انسان کو یہ بڑا غم لگ جاتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا غم غم نہیں رہتا۔ فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اتنا افسوس، اتنا غم کہ دن رات ایک ہی سوچ رہے کہ اللہ کی مخلوق بأساً شدیداً سے کیسے بچے۔ ہم بھی بہت اللہ کے دین کو پھیلانے کے دعوے کرتے ہیں اور بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے دل میں بھی لوگوں کا غم اتنا ہے؟ لوگوں کی خیر خواہی ایسی ہے کہ ان کے غم ہم پالیں؟ ان کا بھٹکنا، ان کا راہ ہدایت سے دور جانا ہمیں پریشان کرتا ہو۔ سوچئے کہ ہمارے لیے خوشی کے مواقع کون سے ہوتے ہیں اور غم کے مواقع کون سے ہوتے ہیں۔ باخرم کا کیا معنی ہے؟ غم میں ہلاک کرنا، دوسروں کے پیچھے خود کو ہلاک کرنا، اور یہاں کیا مراد ہے کہ دوسروں کے غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دینے والے ہیں، یوں لگتا ہے کہ دوسروں کے غم میں آپ خود کو بھلا دیں گے، خود کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ اور وجہ کیا ہے اس غم کی؟ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، سخت قسم کا افسوس اس بات پر کہ لوگ اس کتاب کو مانتے کیوں نہیں۔ آج میں آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس کتاب پر زبان سے تو ایمان رکھتے ہیں لیکن حقیقت میں تو اس کے احکامات نہیں مان رہے، بلکہ سراسر کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں اپنی عملی زندگی میں اس کتاب کی۔ ان سب کو دیکھ کر ہمارے دل میں کیا آتا ہے؟ نفرت یا غم، دکھ، کیا چیز آتی ہے؟ ہمارے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ یہ اس کیفیت کا ذکر ہے جو دوسروں کے غلط کاریوں پر ایک اللہ کی طرف بلانے والے کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اور ہمارے سامنے بھی حقیقتیں واضح ہو رہی ہیں اور ہمیں پتہ چل رہا ہے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اور ہمیں بھی اس بات کا شوق آ رہا ہے کہ ہم اس وراثت کا حق ادا کریں جو انبیاء کا ورثہ ہے، کہ خیر کی بات آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو جب ہمیں کوئی اچھی بات پتہ چل جاتی ہے اور ہم اس پر شوق سے عمل بھی کرنے لگتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس لوگ وہ نہیں کر رہے، تو انہیں دیکھ کر ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہمارے احساسات کیا ہوتے ہیں اور کیا ہونے چاہیے؟ مثلا نمبر ایک، کہ ان کا بنے گا کیا، ان کا بنے گا کیا؟ ظاہر ہے غلط کام کر رہے ہیں تو غلط ہی نتیجہ نکلے گا نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص چگلی کر رہا ہو، غیبت کر رہا ہو، دوسروں کے ساتھ بد زبانی کر رہا ہو اور وہ اس کے بدلے میں جنت میں چلا جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص انتہائی غلط کام کر رہا ہے، کسی بھی قسم کا، بد زبانی کے علاوہ، کیونکہ بد زبانی نظر آ جاتی ہے نا، کہ یہ غلط کام نظر نہیں آتے، اس لیے میں نے اس کی مثال دی، تو ہمیں دیکھ کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیا افسوس ہوتا ہے، اسفا، یا نفرت ہوتی ہے کہ کتنے خراب لوگ ہیں، کتنے گمراہ لوگ ہیں، یا خوش ہوتے ہیں، اچھا ہے، جائیں جائیں جہنم میں، ہم اکیلے ہی جنت میں جائیں گے، یا یہ کہ اپنی نیکی بہت کھل کے نظر آنے لگتی ہے کہ شکر ہے ہم تو بڑے نیک ہیں، اور دوسروں کو آپ لک ڈاؤن کرنے لگتے ہیں، حقارت کے جذبات ہوتے ہیں، یا یہ کہ غصہ آتا ہے۔ یعنی میرا سوال آپ سے یہ ہے، لکھیے، سوال یہ ہے کہ کسی کو غلط کام کرتے دیکھ کر میری کیفیت کیا ہوتی ہے، میرے جذبات کیا ہوتے ہیں، میرے احساسات کیا ہوتے ہیں، نفرت کے، غصے کے، شکایت کے، افسوس کے، خیرخواہی کے، ان میں سے ٹھیک پر نشان لگائیے اور باقیوں کو کراس کر دیجیے، کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے نا کہ الا آثارہم، ان کے آثار پر، مراد اس سے ہے ان کی روش پر یا ان کے پیچھے، آثار اثر کی جمع ہے نا، نشان کو کہتے ہیں، یعنی جو کچھ ان کے کاموں کا نشان لگ رہا ہے یا جو کچھ ان کے عمل کے اثرات معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں، کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور کسی کو آپ نے غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، مثلا کوئی کوڑا پھینک رہا گلی میں، دوسروں کے لیے اذیت ہے بہت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستوں میں کوڑا پھینکنے والوں کے اوپر لعنت فرمائیے. اب اس میں یہ ہے کہ ابتدا میں جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کوئی غلط کام کرتے ہوئے، تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، پھر ہمدردی بھی آتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پریشان نہیں ہوتے تھے، صرف ان کو ہمدردی نہیں ہوتی تھی، ان کا مقام کیا تھا کہ وہ تڑپتے تھے دوسروں کے غلط کاموں پر، دوسروں کے گناہوں پر تڑپتے تھے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہمارے دل میں دوسروں کی غلطیوں پر تڑپ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آپ دیکھیں نا کہ اس فیلنگ کے بعد آپ کا ایک عمل شروع ہوتا ہے، آپ کا عمل اس احساس پر مبنی ہوتا ہے. مثلا اگر آپ کو کسی سے ہمدردی ہے تو آپ بیٹھے نہیں رہیں گے، اگر آپ کسی بات پہ پریشان ہیں، کسی کے کسی حرکت پہ پریشان ہیں، تو بھی آپ کا ایک عمل ضرور ہوگا اس پر، یعنی اس ایکشن کا ایک ریئیکشن آپ کے اندر آئے گا. اور جو کچھ ہم تبلیغ کے میدان میں کرتے ہیں وہ دراصل ریئیکشن ہے ہمارا کس کے خلاف؟ معاشرے کی خرابیوں کے خلاف. یعنی تبلیغ اور اصلاح کا کام جو ہے یا دین کی تعلیم کا کام دراصل ایک ریئیکشن ہے. یعنی مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کو کیسے خیال آیا یہ سب کچھ کرنے کا، آپ نے یہ کیسے شروع کیا، کیوں شروع کیا؟ تو میں یہ کہتی ہوں کہ میں اپنے آس پاس جو کچھ دیکھتی تھی وہ مجھے پریشان کرتا تھا، تو مجھے اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا سوائے اس کے کہ قوم کو اویئرنیس دی جائے. اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کا کوئی ریئیکشن کس درجے کا ہوگا، کم یا زیادہ. ہمدردی کا ریئیکشن کچھ اور ہوگا، پریشانی کا اور ہوگا، نفرت کا کچھ اور ہوگا، غصے کا کچھ اور ہوگا، اور تڑپنے کا کچھ اور ہوگا. جس چیز پہ آپ تڑپ کے رہ جاتے ہیں اس پر آپ کا ریئیکشن کچھ اور ہوتا ہے. مثال کے طور پر مجھے جو شدید پریشانی لگتی ہے کسی بات سے اور بہت زیادہ میرے اندر تکلیف اٹھتی ہے، وہ پتہ کس وقت ہوتی ہے کہ میرے آس پاس عموماً ایسے لوگ ہوتے ہیں جو منکرات میں بہت نہیں پڑے ہوئے ہوتے. یعنی مثلاً اس وقت میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ منکرات تو نہیں کر رہے نا، یہاں سے اٹھوں گی آفس میں جاؤں گی تو آپ کو منکرات تو نہیں ہو رہے ہوں گے. تو عموماً میرا جو سرکل ہے اس میں منکرات والے لوگ کم نظر آتے ہیں. اس میں ایک اور چیز پر جو مجھے، یعنی مجھے بے چینی کب لاحق ہوتی ہے اور بہت شدید قسم کا میرے اندر ایک ابال اٹھتا ہے، جب لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں میرے آس پاس، یا اس سے کم ریئیکشن اس پہ ہوتا ہے جب وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے. ایک یہ کہ ضائع نہیں کر رہے لیکن کوئی بھی چیز لے کے بیٹھے ہیں، وقت پاس کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، کر رہے ہیں. تو مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ یہ بنے گا کیا ہمارا، اتنی تھوڑی ساری زندگی ہے، اتنے ڈھیر سارے کام کرنے کو ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ سے وقت پھرک رہا ہے، زمین ہمارے پاؤں کے نیچے سے جا رہی ہے، جا رہی ہے، ہم تو پیچھے پہ کے جا رہے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں عموماً جیسے تعلیمی ادارے ہیں یا کام کی جگہ ہیں، آفیسز ہیں، یا عموماً پڑھے لکھے افراد بھی، بس زندگی ایک خانوں میں بانٹی ہوئی ہے، یہ دین کا خانہ ہے، یہ دنیا کا ہے، یہ ذات کا ہے، یہ فلاں کا ہے، اور پھر اس کو خانے میں لا کے وقت پورا کر رہے ہیں ہم، وہی چیزیں بار بار کیے چلے جا رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، آگے کی سوچتے ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تڑپ اس لیے تھی کہ آپ آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے نا، ایک طرح سے یقین بہت پختہ تھا، جنت دوزخ آپ کو دکھائی بھی گئی تھی، جبریل آپ کے سامنے آتے تھے، جو کچھ آپ دیکھ رہے تھے اس پر 100% یقین تھا. ہم بہت کچھ جانتے ہیں لیکن ہمارا یقین کچھ نہیں ہے. یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تڑپتے بھی ہیں تو خود ہی اس پر کو مرہم رکھ لیتے ہیں اور اس تڑپ کو کم کرنے کی کوشش کر کے تو کہتے ہیں اب کیا کر سکتے ہیں, تاویلیں کر لیتے ہیں نا تڑپ کی بھی. بعض اوقات ایٹ ٹائمس تڑپ پیدا ہوتی ہے لیکن تاویلیں کر لیتے ہیں, مجبوریاں کیا کریں, بس اللہ مالک غفور رحیم ہے سب کا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہماری وہ تڑپ کسی پازیٹو ایکٹیویٹی میں نہیں بدلتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں. یعنی اگر ہم ویسٹ کا مقابلہ کریں اس اعتبار سے تو اکیڈمی کے انہوں نے پڑھا ہے کہ اس وقت مغرب میں ٹین ایجرز کا قحط پڑ گیا ہے, یعنی بہت کم ہے ان کی آبادی میں یہ ایلیمنٹ. یعنی تشویشناک حد تک یمسٹر جو ہے ان کی آبادی کم ہو گئی, کیونکہ بچے جب پیدا ہی نہیں کریں گے تو کہاں سے آئیں گے نوجوان. تو اس کے مقابلے میں ہمارے ملک کی جب مردم شماری کی گئی ہے تو اس میں ٹین ایجرز سب سے زیادہ ہیں. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے پاس نہ ایسے استاد ہیں, نہ ایسے رہنما ہیں, نہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ان بچاروں کو کوئی ڈائریکشن دے اور ان کو سیدھا رستہ دکھا. یعنی ایک فورس ہے نا, یہ ایک پاور ہے ایک طرح سے, کہ اس کو کسی کام پہ لگا دیں. کیونکہ نوجوانوں میں جتنا جذبہ اور جتنے کام کی صلاحیت ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کے اس میں نہ بوڑھوں میں ہوتی ہے نہ بچوں میں ہوتی. تو ان کے لیے اگر ہم تڑپتے ہیں نوجوانوں کے لیے تو ہمارے پاس کیا نیا عمل ہے؟ کوئی ہے کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں کہ ہم کچھ کریں گے ان کے لیے؟ صرف تڑپنا تو کافی نہیں ہے. اصل تڑپ تو وہ قبول ہے جس کے بعد آپ اس کے مطابق کچھ کریں گے.
السلام علیکم. پچھلے دنوں ٹین ایج کے لیے او اور اے لیولز کے ٹیچرز کے لیے کورس ہوا تھا, اس کے اندر وہ جو کنڈکٹر تھے انہوں نے بتایا تھا کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ سرکل ہیں, ہماری بات نہیں مانتے, ہم بہت ریبل ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ لوگ ریبل نہیں ہوتے ہیں بلکہ دے نیڈ باؤنڈریز, ان کو چاہیے کہ کوئی ان کے لیے باؤنڈریز ہوں. لیکن افسوس یہ کہ ہم لوگ یہ سمجھ کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو ریبلز ہیں اور ہم لوگ کو خود ان کی ٹریننگ نہیں کرنی آتی اور ہمیں خود ان کو نہیں بتانا آتا کہ ہم کس طرح ان کو بتائیں کہ یہ آپ کی حدود ہیں.
عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی میں خرابی دیکھتے ہیں تو کریٹیسائز کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں, یہ اتنے باغی ہیں, سرکش ہیں, یہ خرابی وہ خرابی, لیکن اس سے آگے ہماری کوئی صلاحیت کام نہیں کرتی کہ پھر ہمیں کرنا کیا ہے. اس طرف نہیں ہماری سوچ کا رخ مڑتا کہ ہمیں پھر کرنا کیا ہے.
میں جب بھی بچوں کو دیکھتی ہوں تو پہلے میری اور فیلنگ ہوتی تھی. میں نے میڈم کا ایک کیسٹ سنا تھا, اس میں میڈم نے کہا تھا کہ اگر کسی پانی کے گلاس کے اوپر آ کے ایک مچھلی بیٹھ جائے تو آپ کیا وہ گلاس اٹھا کے توڑ کے پھینک دو گے؟ تو اس میں میں نے اس کو جواب دیا تھا کہ آپ گلاس اٹھا کے نہیں پھینکو گے, آپ مچھلی کو اڑا کے گلاس کو صاف کر کے وہ پانی پی لو گے, آپ گلاس نہیں توڑ کے پھینکو گے. تو وہ چیز انہوں نے بہت بہت زیادہ فکر سے کیا کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو لائک آپ ان کو بالکل توڑ کے آپ گیو اپ نہیں کرو گے. اب ہم لوگ بچے کے اسکول میں جاتے ہیں یا ایون اسکول میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ لیا کہ ہم ہیں ہی برے. تو لائک ہماری ایک پرسنالٹی ہے جس میں یہ چیز ہے کہ ہم نے کرنا ہی برا ہے اور سامنے والا ہم سے برا ہی ایکسپیکٹ کر رہا ہے, تو برا کیے چلے جاتے ہیں.
اللہ کا باقی ان کی بات ہوئی کہ اپنی عملی زندگی میں ہم اس معاملے میں کس طرح کوتاہی کا شکار ہیں. داعی دین ہونے کے ناطے خصوصاً اور امت مسلمہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے بالعموم ہمیں اپنے اندر پیغمبرانہ صفت فلا اللہ کا باخر نفس کا پیدا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کام میں عملی اور کلی طور پر قدم رکھنے کے باوجود بہت سی روزمرہ زندگی کی بے ترتیبیوں کو دیکھنے پر ہمارے دل میں اس مشکل میں مبتلا شخص کے لیے خاطر خواہ ہمدردی اور خیرخائی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے. جب جذبہ بھی قوی نہ ہو تو اصلاح کے لیے کوئی موٹیویشن پیدا نہیں ہوتی. یعنی یہ جذبہ کیسے پیدا کیا جائے نا, یہ کیسے ٹیسٹ کریں گے ہم کہ ہمارے اندر دوسروں کی فکر ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے کچھ سوال ہیں. اپنی نمازیں صحیح وقت پر پڑھنے کے ساتھ دوسروں کی نمازوں کی کتنی فکر ہوتی ہے؟ آپ کے شوہر, بچے, گھر کے افراد یا ساتھی فجر کے بابرکت وقت میں سو رہے ہوں تو ان کو دیکھ کر دل میں کتنی تڑپ ہوتی, اور پھر وہ تڑپ ان کی خیرخواہی کے ساتھ ان کی اصلاح کے لیے کس طرح بدلتی؟ کسی کو فضول فالتو باتیں کرتے ہوئے, بے وجہ کہتے لگاتے ہوئے دیکھ کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ کسی کی غیبت ہو رہی ہو تو کرنے اور سننے والے کے لیے کیا جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ فلا اللہ کا باخر نفس کا اعلیٰ آثارہم دوسروں کی خیرخواہی میں تڑپ کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. جس طرح کسی بھی اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے سلسلہ وار مراحل درکار ہوتے ہیں اور متعین مقام, درجہ یا صفت کے حصول کے لیے باقاعدہ اور شعوری کوشش کی جاتی, اس دنیا میں بھی کو درجہ پانے کے لیے سب بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہیں, اسی طرح خیرخواہی اور فکر کا یہ درجہ پانے کے لیے بھی مسلسل کوششوں کا سلسلہ درکار ہے، اور اس سے منسلک بہت سی دوسری چیزوں کی اصلاح اور درستگی کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا نماز میں عین جائے نماز پہ کھڑے ہو کر کامل خشوع و خضوع کی توقع اس وقت تک بےسود ہے جب تک کسی نے نماز کے دیگر ارکان اور شرائط کا خیال نہ رکھا ہو، مثلا وضو اچھی طرح نہ کیا ہو، تو نماز میں خشوع کیسے آ سکتا ہے. بالفرض اگر کسی نے نماز کے سب تقاضے تو پورے کر لیے لیکن دل میں اس سستی کی عظمت و جلال کا احساس نہیں کیا جس کے حضور وہ حاضر ہونے جا رہا ہے، اس کا دل دنیا ہی کی فکروں میں ہے، یا نماز شروع ہونے تک غفلت کی کیفیت ہے اور ہنسی مذاق ہو رہا ہے، تو بھی مطلوبہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، وہ معراج نصیب نہیں ہو سکتی. اسی طرح داعی دین اعلیٰ ترین مطلوبہ صفت صلی اللہ کا باعث نسل کا اس میں اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کے بندوں سے حقیقی خیرخواہی نہ ہو. یہ خیرخواہی کوئی سطحی چیز نہیں ہوتی اور نہ ہی فی الفور خود پہ طاری کی جا سکتی ہے، اتنی جلدی سے ہم کہیں کہ اب ہم اپنے اندر ڈال لیں، بلکہ یہ دل کا وہ احساس ہے جو سچی محبت سے پیدا ہوتا ہے. مومن بننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ باہم محبت کی جائے، اور محبت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا اور کوشش ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت کا راز بھی بتا دیا، آپس میں کثرت سے سلام کرنا، اور سلام کی صرف الفاظ نہیں دوسرے شخص کو بار بار یہ پیغام دینا ہے کہ وہ آپ کی طرف سے ہر طرح کے امن اور سلامتی میں ہے، ہر شر سے محفوظ ہے. یوں ایک چھوٹا سا عمل پنپتے پنپتے داعی دین کے اندر اعلیٰ ترین خوبی فلا اللہ کا باخر نفسہ کا پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے، یعنی بڑا درجہ اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیں گے. اگر چھوٹے کام نہیں ہوں گے تو بڑے درجے تک نہیں پہنچ سکیں گے. اس بات کی فوراً بات فرمایا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اسے زمین کی زیبائش بنا دیا، یعنی جو بھی نباتات ہیں، حیوانات ہیں، پہاڑ ہیں، معدنیات ہیں، انسان ہیں، جن کی وجہ سے زمین پر ایک خاص حسن ہے، خوبصورتی ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ دراصل زمین کی رونق. یہ سب ہم نے کیوں بنایا؟ لنبلوہم، کہ ہم ان کی آزمائش کریں. کس بات کی آزمائش؟ ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، ان میں اچھے عمل کس کے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف پیغمبر کا غم ہے اور ایک طرف عام لوگوں کے غم ہے. عام لوگوں کے غم دنیا کی رونقوں سے متعلق ہوتے ہیں، دنیا کی زینت اور دنیا میں پائی جانے والی چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں. فرمایا کہ یہ چیزیں غم کرنے کے لیے نہیں تھی، یہ سب تو دنیا کی رونق تھی. یہ مختلف زمینیں، یہ مختلف علاقے، یہ مختلف خوبصورت چیزیں، یہ سب کیا ہے؟ دنیا کا ایک وقتی حسن ہے. انسان کے لیے یہ نعمتیں پیدا کی گئی ہیں تاکہ انسان ان کو استعمال کرے، نہ کہ ان کے غم میں اپنے آپ کو بھلا دے اور اپنے آپ کو استعمال کر لے. انسان ان چیزوں کا غم پالنے کے لیے نہیں آیا، وہ تو ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم ان کو آزما کر دیکھیں کہ ان میں اچھے کام کون کرتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم البتہ بنانے والے ہیں جو بھی اس پر ہے، یعنی زمین کے اوپر جو کچھ ہے، اس سب کو کر دینے والے ہیں کیا؟ سَعِيدًا جُرُزًا. سعید کہتے ہیں زمین کو، مٹی کو، اور جرزا بالکل ہموار، بنجر کے معنی میں بھی آتا ہے، کیونکہ جرزن کہتے ہیں کاٹ دینے کو، وہ زمین جس پر سے گھاس، درخت، ہر چیز کاٹ کر رکھ دی گئی ہو، بالکل میدان اس کو بنا دیا گیا ہو. یعنی یہ دنیا اور اس کی بہار محض وقتی رونق کی چیزیں ہیں، یہ سب کچھ فانی ہے. بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ جب اس زمین پر اس میں سے کچھ بھی نہ ہوگا، نہ یہ باغات ہوں گے، نہ یہ انسان ہوں گے، نہ یہ مال مویشی ہوں گے، نہ یہ تمہارے گھر ہوں گے، کچھ بھی تو نہیں رہے گا. یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک بالجلال والاکرام، جو کچھ اس پر ہے سب فنا ہونے والا ہے اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو ذوالجلال والاکرام ہے. یہ تو تھی سورت کی تمہید اور سورت کا ابتدائیہ. اس کے بعد وہ واقعات شروع ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا. پہلا واقعہ اصحاب کہف کے بارے میں ہے.